الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم. یہ ذوالقعدہ کا آخری ایام ہے اور اب سے چند دن کے بعد ذوالحجہ کا عشرہ شروع ہونے والا ہے. ذوالحجہ کے عشرے کے متعلق ہی یہ آیات ہیں جو میں نے تلاوت کی ہیں, اور یہ بہت عجیب و غریب عشرہ ہے. اس کا احساس بہت کم لوگوں کو ہے کہ کتنا عجیب وقت ہوتا ہے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالی نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے. والفجر, فجر کے وقت کی قسم, یعنی صبح صادق کی. صبح صادق کے ہوتے ہی پوری کائنات میں ایک تغیر پیدا ہوتا ہے. جہاں جہاں دن نکل رہا ہو ایک تغیر پیدا ہو جاتا ہے. لوگ سو کر اٹھتے ہیں, اللہ کے نیک بندے تو پہلے ہی اٹھے ہوئے ہوتے ہیں تہجد سے, اور جو اس سے ذرا کم درجے کے ہوتے ہیں وہ فجر کے لیے اٹھتے ہیں, اور باقی لوگ نماز اس کے اپنے کاروبار مشاغل کے لیے نیند کو چھوڑ کر اٹھتے ہیں. تو اس سے ایک تغیر پیدا ہوتا ہے صبح صادق سے. تو اس کی قسم اٹھائی, وليال عشر, اور 10 راتوں کی قسم. یہ 10 راتیں جو راجح قول کے مطابق عشرہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں مراد ہیں, یہ عجیب و غریب راتیں ہیں. ان ایام میں, ان 10 ایام میں اور ان 10 راتوں میں بہت سے ایسے اعمال انجام دیے جاتے ہیں جو اور دنوں میں نہیں ہو سکتے. مثلا بہت بڑا عمل حج کا ہے, ایک بہت بڑا عمل قربانی کا ہے. قربانی اور حج انہی 10 ایام میں انجام دیا جاتا ہے, اور اس سے پہلے عرفہ کا دن ہے. اور عرفہ کی رات جو انتہائی قیمتی رات ہے, یہ رات بھی انہی 10 ایام میں آتی ہے. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنی عبادت ان 10 ایام میں جتنی محبوب ہے اور دنوں میں اتنی محبوب نہیں ہے. اور یہ فرمایا کہ ان 10 ایام میں جو روزہ رکھ لے کسی ایک دن کا بھی, 9 ایام میں, 10ویں دن تو عید الاضحیٰ ہوتی ہے, عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں. 10 یہ جو 9 ایام ہیں ان میں سے کسی ایک دن بھی روزہ رکھ لے تو ایک روزے کا ثواب ایک سال کے روزوں کے برابر ہے, ایک سال کے روزوں کے برابر. اور ان 10 ایام میں سے ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے. اب اندازہ لگائیں, لوگ سمجھتے نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں ہاں لیلۃ القدر ہے بھائی, اس کے برابر کہاں. لیکن حضور نے فرمایا تو حق اور سچ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کا فرمان حق اور سچ ہے. ان دس راتوں میں سے ہر ایک رات کی عبادت ایسی ہے جیسے آپ نے لیلۃ القدر میں عبادت کر لی. تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالی کے کرم کے خاص جھونکے چلتے ہیں بعض. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی اطلاع دی ہے, ان لربکم من ایام دہرکم نفحات فتعرضوا لها فلا تخشون فلا تشقون بعدها ابدا. تمہارا رب تمہارے سال کے کچھ ایام میں اپنی خاص رحمت کے جھونکے چلاتا ہے, بس ان کو تلاش کرو, ان جھونکوں کو تلاش کرو. اگر تم ان جھونکوں کو پا جاؤ گے تو تم کبھی بھی بدبخت نہیں ہو سکتے, کبھی بھی بدبخت نہیں ہو سکتے. اور بدبخت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا لا یصلاها الا الاشقی, جہنم میں وہ جلے گا جو بہت زیادہ بدبخت ہو, جہنم میں وہ جلے گا جو بہت زیادہ بدبخت ہو. تو ان جھونکوں کو جو پا لے گا وہ تو بدبخت ہی نہیں بنے گا, تو بہت زیادہ بدبخت تو آگے کی بات ہے. گویا یہ ہمارے لیے جہنم سے حفاظت, جہنم سے چھٹکارا, جہنم سے نجات پانے کا وقت ہے. ان ایام کی اور ان راتوں کی ہم قدر کر لیں. ذوالحجہ کا چاند نظر آتے ہی یہ مبارک اوقات شروع ہو جائیں گے. اس لیے بالاتفاق علماء کرام فرماتے ہیں رمضان شریف کے بعد جو سب سے قیمتی ایام ہیں وہ یہی عشر ذوالحجہ کے ہیں, سب سے قیمتی ایام ہیں. رمضان المبارک تو اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے, عظمت ہے, اس کے بعد سب سے قیمتی ایام یہی ہیں جو پورے پورے دس دن اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں. تو ہر ایک دن میں روزہ رکھنا یہ یعنی ایک سال کی عبادت کے برابر, ایک سال کے روزوں کے برابر, اور ہر رات کی عبادت ان دس ایام میں لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر. ایک مسئلہ اور بھی یاد آیا, وہ بھی میں عرض کر دوں. عرفہ کے دن کا روزہ یہ حاجی کے لیے جو حج پر گیا ہوا ہو وہ نہ رکھنا بہتر ہے رکھنے کے مقابلے میں. میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ وہاں جا کے تکلیف اٹھاتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حالانکہ بہتر یہ تھا کہ نہ رکھتے. فقہا نے صراحت سے لکھا ہے اس مسئلے کو کہ حاجی کے لیے نہ رکھنا بہتر ہے, پھر ہم کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں. ویسے ہی وہ مشقت کا دن ہوتا ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جیسے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ رات شروع ہو جاتی ہے مغرب کے بعد سے, سورج ڈوبتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے. آپ تھوڑی سی عبادت کر لیجئے, مغرب سے عشاء تک عبادت کر لیجئے, لیجئے آپ کی رات کی عبادت ہو گئی. آپ عشاء اپنے وقت پر پڑھیے, فجر اپنے وقت پر پڑھیے, آپ نے رات کو عبادت کر لی عشر ذوالحجہ کی, گویا کہ آپ نے لیلۃ القدر کی عبادت کر لی. اور دن میں روزہ رکھ لیا, اگر اللہ توفیق دے تو نو کے نو دن اگر کوئی روزہ رکھ لے, ایک سال کے روزے, یعنی گویا اس نے نو سال تک روزے رکھے ہوں. یہ ہمارے اختیار, سچی بات بتائیے, کسی بھی دنیا کے صحت مند ترین انسان کے بھی اختیار میں ہے نو سال تک مسلسل روزے رکھے, اور اگر وہ ایسا کرے تو اس کی صحت پر کیا کیسی ہوگی, کیا فرق پڑے گا, کتنا نقصان اس کی صحت کو ہوگا, ہو سکتا ہے, اندیشہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ مختصر راستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, نو سال کے روزے, نو دن کے روزے رکھ لو نو سال کے روزوں کے برابر. اب کسی سے نہ ہو سکے تو چند ایک دن کے رکھ لے, ایک دن کا رکھ لے, دو دن کا رکھ لے. اور عبادت بھی کرنی چاہیے. ان ایام میں اللہ کو عبادت جتنی محبوب ہے اور ایام میں نہیں. تو عبادت تلاوت ہے, ذکر ہے, تسبیحات ہیں, روزہ رکھنا ہے, نوافل پڑھنا, درود شریف کا اہتمام, استغفار کا اہتمام, یہ ان ایام میں کرنے کی ضرورت ہے. اور عرفے کے دن کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ عرفے کے دن کے روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ, 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں میں اللہ تعالی سے امید رکھتا ہوں کہ یہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو, آگے کے اگلے 1 سال کے گناہوں کو یہ کا یہ کفارہ ہے. ایک سال پہلے, پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال. اس لیے میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو عرفے کے دن کا روزہ رکھ لے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دیتے ہیں, کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال آگے کے گناہ بھی یہ معاف کروا دیتا ہے اگلے 1 سال کے. تو جو رکھے گا تو گویا انشاءاللہ امید ہے کہ وہ 1 سال مزید زندہ رہے گا. جبھی تو آپ نے یہ فرمایا. تو یہ بہت عظیم روزہ ہے عرفے کا, پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے, اس کا کفارہ ہے. اور یہ عرفے کا دن عجیب دن ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شیطان کو جتنا ذلیل اور رسوا اور عرفہ کے دن دیکھا ہے, اس سے پہلے 1 دن گزرا ہے اس پہ, بدر کا دن, یا تو اس وقت اس کو ذلت اور رسوائی ہوئی جب اللہ کی مدد اتری, اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت کامیابی صحابہ کو عطا فرمائی, اور دوسرا موقع یہ ہوتا ہے عرفے کے دن کا کہ وہ اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جتنی تعداد میں امت مسلمہ کے مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرماتے ہیں, جہنم سے آزاد فرماتے ہیں, اس کو دیکھ کر حضور نے فرمایا ایک تو ذلت اس کو بدر کے دن ہوئی تھی اور ایک اس دن ہوتی ہے یوم عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو. تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عرفہ کا دن کتنا قیمتی دن ہے. اور یہ عرفہ کا دن بہت عجیب دن اس اعتبار سے بھی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دن بعد میں آتا ہے, شریعت میں رات پہلے آتی ہے, رات پہلے آ جاتی ہے, دن بعد میں آتا ہے. جیسے 27th شب کہتے ہیں, 27th شب کا کیا مطلب ہے, 21st شب, 23th شب, 25th شب, وہ شب شروع ہو جاتی ہے مغرب سے اور 25th روزہ اگلے دن ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں رات پہلے آتی ہے, دن بعد میں آتا ہے, اس دن کی رات پہلے آ جاتی ہے سوائے عرفے کے دن کے. اس دن کی 2 راتیں ہیں, اس دن کی 2 راتیں ہیں. نمبر 1 تو وہی 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے, اس سے پہلے جو رات آئے گی وہ, اور اس کے بعد والی رات بھی اسی 9 ذی الحجہ کی ہے. اسی لیے اگر کوئی حاجی عرفات میں نہ پہنچ سکے, ویسے تو پہنچ جانا چاہیے, زوال کے وقت سے وقوف عرفہ شروع ہو جاتا ہے, لیکن بالفرض کوئی نہ پہنچ سکے اور رات کو وہ پہنچا, صبح صادق سے پہلے پہلے پہنچ گیا, اس کا بھی حج صحیح ہو جاتا ہے, اس کا وقوف درست ہو جاتا ہے, حج صحیح ہو جاتا ہے. اور جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے اس کی کوئی رات نہیں ہوتی, یہ بھی ایک منفرد دن ہے اس اعتبار سے کہ اس کی کوئی رات نہیں ہوتی, یہ بغیر رات کا دن ہوتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ایام کی قسم اٹھائی ہے, والفجر ولیال عشر, فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. والشفع والوتر، اور جفت کی قسم اور طاق کی قسم. راجح قول کے مطابق جفت سے مراد یہی 10 ذی الحجہ کا دن ہے جو بغیر رات کے ہوتا ہے، اور طاق سے مراد 9 ذی الحجہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ایام کی، ان اوقات کی قسمیں اٹھائی ہیں. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کچھ وقت کے لیے دیتے ہیں، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، جیسے مغرب کا وقت ہے، خاص قبولیت کا وقت ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لی. اے اللہ، یہ آپ کی بنائے ہوئی رات کے آنے کا وقت ہے، اور آپ کے پیدا کیے ہوئے دن کے جانے کا وقت ہے، اور مؤذنین کی اذانوں کے بلند ہونے کا وقت ہے. واسوات دعاتک فاغفر لی، بس آپ میری مغفرت فرما دیجئے. معلوم ہوا یہ مغرب کا وقت خاص قبولیت کا وقت ہے، حضور نے مغفرت کی دعا مانگی ہے اس وقت. یہ ایک چھوٹا سا وقت ہوتا ہے. تہجد کا وقت ہے، یہ کچھ وقت ہوتا ہے، کچھ ساعتیں ہوتی ہیں، انتہائی قیمتی وقت ہوتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے صاحبزادوں نے کہا کہ ہمارے لیے، ہم نے آپ کو اور آپ کے چہیتے بیٹے حضرت یوسف کو بہت ستایا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی گزارش کر لیجئے. تو انہوں نے فرمایا، سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں تمہارے رب سے تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا. مراد وہی تہجد کا وقت آئے گا تو میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا. یہ انتہائی قیمتی وقت ہوتا ہے. یا زہر کے بعد کا وقت، بدھ والے دن زہر کے بعد کا وقت، زہر سے لے کے عصر تک کا وقت، بدھ والے دن، یہ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں، بخاری شریف میں ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، میں تو اپنی دعاؤں کو روک کے رکھتا ہوں اور بدھ کے دن زہر کے بعد دعائیں مانگتا ہوں. تو یہ اوقات ہوتے ہیں، چند گھڑیاں ہوتی ہیں. بعض اوقات اللہ تعالیٰ چند دن عطا فرما دیتے ہیں، جیسے یہ 10 دن پورے اللہ تعالیٰ نے دے دیے. بعض اوقات مہینہ دے دیتے ہیں، جیسے رمضان شریف ہے. بعض اوقات خاص وقت میں، جیسے حج کے ایام ہیں، چند ایک دن ہے، حج کے 5 دن انتہائی قیمتی دن ہے. تو یہ عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں اور 10 دن ہیں. والفجر والیال عشر والشفع والوتر، اس میں بھی قیمتی، سب سے زیادہ، جو اور زیادہ قیمتی وقت ہے، وہ 9 ذی الحجہ کا اور 10 ذی الحجہ کا ہے. تو اس کو فرمایا والشفع والوتر، 10 ذی الحجہ کی قسم اور 9 ذی الحجہ کی قسم. جس کے وہ دن جس کے ساتھ 2 راتیں ہوتی ہیں، اور ایک وہ دن ہے 10 ذی الحجہ کا جس کے ساتھ کوئی رات نہیں ہوتی، بغیر رات کے دن ہوتا ہے. یہ منفرد واقعات انہی اوقات میں ہوتے ہیں، اسی عشرے میں. تو 9 عرفے کا روزہ، اس کے ساتھ کوئی دن ملانے کی ضرورت نہیں. جیسے ہم 9 محرم کو اور 10 محرم کا روزہ، یا 10 محرم کا اور 11 محرم کا، یا 9 محرم کو ملایا جائے، یا 10 یا 11 کو ملایا جائے 10 کے ساتھ. یہاں پر ایسا نہیں. اگر کوئی اکیلے صرف ایک 9 عرفہ کا روزہ رکھنا چاہے، 9 ذی الحجہ کا، وہ رکھ سکتا ہے، اور اس سے پہلے جو ایام ہیں ان کے بھی رکھ سکتا ہے. تو عرفے کا روزہ ایک سال پہلے کے گناہوں کو اور ایک سال بعد کے گناہوں کو معاف کروانے کا ذریعہ بنتا ہے. کفارہ ہے یہ، تو اس لیے اس کی زیادہ فضیلت ہے. ہو سکے تو اس روزے کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے، اور ان راتوں کی قدردانی کرنی چاہیے. پھر ان ایام میں جو عبادت انجام دی جاتی ہے وہ حج کی ہے، اور حج کے ایام میں एक अजीब बात और भी होती है, वो ये कि पूरी रूए जमीन हुक्मन हरम बन जाती है, पूरी रूए जमीन हरम के हुक्म में हो जाती है। ये साल के और अय्याम में नहीं होता, यहां तक के रमजान में भी नहीं होता, ये इन्हीं अय्याम की खसूसियत है। सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हाजी लब्बैक कहता है तो उसके करीब के जो पत्थर और दरख्त हैं वो उसकी लब्बैक को सुनकर लब्बैक पढ़ते हैं, और इन दरख्तों और पत्तों और दरख्तों और पत्थरों की लब्बैक और ठीकरों की लब्बैक को सुनकर उनके करीब के दरख्त और पत्थर लब्बैक पढ़ते हैं। हत्ता तंतही अल अर्द मिन हा हुना वहा हुना, हुजूर ने फरमाया यहां तक के ये दायरा फैलते 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 पूरी रूए जमीन तक पहुंच जाता है। ये इंतहाई कीमती अय्याम है, जब जब से हाजी लब्बैक शुरू करता है यानी मीना में जमा होते हैं और ये अय्याम शुरू होते हैं हज के, ये वक्त पूरा पूरी रूए जमीन हरम के हुक्म में हो जाती है। अल्लाह अकबर। इसको एक 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 मिसाल से समझिए। अगर बिलफर्ज ये मस्जिद भर जाए, जुमे का दिन हो मस्जिद भर जाए, या कोई और दिन हो जिसकी कोई ऐसा वाकया हो जाए जो मस्जिद बहुत ज्यादा भर जाए, लोगों को जगह ना मिले, बाद में आने वालों को जगह ना मिले, सड़क तक सफे पहुंच जाए, तो सड़क तक अगर सफे पहुंच जाए और यहां से इत्तेसाल हो सफों से, मस्जिद की सफों के साथ इत्तेसाल हो, तो मस्जिद से बाहर नमाज पढ़ने वालों को भी जुमे मस्जिद में ही पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। जुम्मे की या और नमाज उन्होंने मस्जिद गोया के उन्होंने मस्जिद में पढ़ी, इसका सवाब मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जो शख्स यहां, इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहां रहते हुए जो हज पर ना जा रहा हो उसको चाहिए कि दो काम कर ले। एक तो यही है जो मैंने अर्ज किया कि इन दिनों में रोजे रखे, हो सके तो जितने ज्यादा हो सके रोजे रखे, रातों की इबादत करे। इसके अलावा मुस्तजाद दो काम और कर लें, वो ये है कि अपने बाल और नाखून ना तरशवाएं। लेकिन ये भी याद रहे कि ये अगर किसी की मूछें या यहां तक बढ़ जाएं, नाखून ज्यादा बढ़ जाएं, तो उसको काट लेना चाहिए। इंशाल्लाह फजीलत तो उसको हासिल हो जाएगी, लेकिन ये कि मैं बिल्कुल नहीं काटूंगा ये गलत है। वो बाज लोगों के जो बाल हैं वो इन अय्याम में नीचे तक आ जाते हैं, ये ऊपर वाले होंठ के सुर्खी तक आ जाते हैं, ये गलत है। तो अगर बाल बढ़ जाएं तो उनको काट लेना चाहिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाखून और बाल ना तरशवाओ। तो उसका फायदा क्या होगा कि पूरी रूए जमीन जैसे मैंने अर्ज किया हरम के हुक्म में हो गई, यहां रहते हुए जो ये दो काम कर ले तो उसकी हाजियों से मुशाबात भी हो गई, जो रहमत वहां उन हाजियों पे बरस रही है वो यहां इस पे भी बरस जाएगी, ये महरूम नहीं होगा। ये हुक्म है ही इसलिए कि अल्लाह ताला यहां रहने वालों को उन हाजियों की बरकत से, उस हज की बरकत से महरूम नहीं करना चाहते। तुम भी हिस्सा लो, बहुत मुबारक वक्त है, हज का अय्याम शुरू हो जाए 8 ज़िलहिज्जा से तो ये मुबारक वक्त शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला यहां रहने वालों को भी महरूम नहीं करना चाहते अगर वो ये दो काम कर लें, बाल और नाखून ना तरशवाएं। तो जो उनकी मुशाबात हो गई, बाल ना तरशवाने में, नाखून ना तरशवाने में हाजियों से मुशाबात हो गई, लिहाजा जो रहमत हाजियों पर बरस रही है वो इन पर भी बरस जाएगी। इस मुबारक वक्त से अल्लाह हम यहां रहने वालों को भी महरूम नहीं रखना चाहते। और اور پھر یہ حج کا موقع، قربانی کا، یہ تو یہ دو عمل تو ایسے ہیں جو قدم قدم پر اس بات کی یاد دلاتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں، ہماری مرضی کچھ نہیں، کسی جگہ میں کچھ نہیں اور کسی وقت میں کچھ نہیں، نہ کسی وقت میں کچھ رکھا ہے نہ کسی جگہ میں کچھ رکھا ہے جب اللہ کا حکم نہ ہو، جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، سب کا سب اللہ کی مرضی کے تحت ہے۔ اسی لیے حاجی اگر یہ سوچے کہ میں عرفات میں کیوں جاؤں، منا میں کیوں جاؤں، وہاں تو جنگل ہے، بیابان ہے، کھلا میدان ہے، وہاں جا کے مجھے کرنا کیا ہے، وہاں تو بیت اللہ بھی نہیں ہے، میں کیوں نہ بیت اللہ میں رہوں، تو ایسا کرنے سے اس کا حج ناقص رہے گا۔ اور اگر وہ عرفات بھی نہیں گیا یہی سوچ کر کے عرفات میں مجھے جا کے کیا کرنا ہے، میں یہی کیوں نہ رہوں، تو حاجی ہی نہیں بن سکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھو، بے شک بیت اللہ میں 100,000 نمازوں کا، ایک نماز کا ثواب 100,000 نمازوں کے برابر ہے، لیکن اب تمہارے لیے ثواب، حاجیوں کے لیے ثواب وہاں ہے کہ وہ منا میں جائیں، بیت اللہ کو چھوڑیں اور منا میں جائیں، بیت اللہ کو چھوڑیں اور مزدلفہ میں جائیں، بیت اللہ کو چھوڑیں اور عرفات میں جائیں۔ اس وقت میں ان جگہوں کا اور سال کے اور ایام میں ان جگہوں پر آدمی چلا جائے اور بالفرض جا کے عرفات میں ٹھہر جائے، اس کو ثواب نہیں ملے گا، نہ ہی اس کا حج ہوگا، وہ تو ان ایام میں ہوگا، حج کے ایام میں جا کر وہ ایسا کرے، خاص افعال کو ادا کرے تو اس کا حج ہوگا۔ تو معلوم ہوا اللہ کا حکم سب کچھ ہے، اب اللہ فرما رہے ہیں یہاں نہیں، بیت اللہ کو چھوڑو، اب وہاں جاؤ۔ تو اب ہم حاجی کے لیے یہی ہے کہ وہ چھوڑے بیت اللہ کو اور جائے۔ تو ان ایام میں ان جگہوں کی بہت فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر دعا فرمائی ہے، وہ کیا ہے، اگر کوئی اس کو سنے تو شاید یہ سمجھے کہ بظاہر یہ سمجھے کہ یہ تو دعا بھی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ بس یہ مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ بہت بڑی دعا ہے، وجہ اس کی ہے ان ثناء علی الکریم دعا، ان کریم کی تعریف کرنا اس سے مانگنا ہی تو ہے۔ پچھلے زمانوں میں جب شعراء کو کچھ لینا ہوتا تھا بادشاہ سے، تو ایک قصیدہ لکھتے تھے اور کوئی قصیدہ بادشاہ کی شان میں لکھا اور جا کے اس کے سامنے پڑھ دیا، وہ پڑھتے تھے تو بادشاہ کہتا تھا اس کو اشرفیوں کی ایک تھیلی دے دو، دو تھیلیاں دے دو، جتنا اس سے خوش ہو اتنا نوازتا تھا اس کو وہ قصیدہ سن کر۔ یہ دنیا کے بادشاہوں کا حال بتا رہا ہوں، قصیدہ سنا اور دینار دے دی، اشرفیاں دے دی۔ تو کریم اللہ سبحانہ و تعالی، علیہ اللہ بحکم الحاکمین، اللہ بادشاہوں کے بادشاہ نہیں ہے، ہم ان کی تعریف کریں گے تو وہ کیا کچھ نہ دیں گے۔ تو یہ بھی بہت بڑی دعا ہے، بظاہر یہ دعا نہیں، تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک له، اللہ ایک ہے ان کا کوئی شریک نہیں، له الملک وله الحمد، انہی کی بادشاہت ہے اور انہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ مانگا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور آگے جب یہاں سے عرفات سے آگے بڑھے ہیں مزدلفہ میں، مزدلفہ میں بھی وقوف ہے، اور بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر وقوف عرفہ میں، بہتر یہ ہے کہ دھوپ میں کھڑے ہو کر، دھوپ میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگی جائے، اللہ کو اپنی عاجزی دکھائی جائے۔ تو سخت دھوپ ہوتی ہے وہاں، وہ تھوڑی دیر وہاں کھڑے ہو کے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ افضل یہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا कि मैंने अपनी उम्मत के लिए दुआएं मांगी अराफात के मैदान में, और फिर अल्लाह सुबहानहु व तआला ने मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दी सिवाय उम्मत के जालिमों के। और जब मैं मुज़दलिफा पहुंचा, मुज़दलिफा में जाके दुआ मांगी, तो अल्लाह ने मेरी उम्मत के जालिमों की भी मगफिरत फरमा दी। अब आप बताइए इन अय्याम में उन जगहों की कितनी हैसियत बढ़ जाती है, फजीलत कितनी बढ़ जाती है। और इसीलिए फरमाया ये शख्स इससे बड़ा गुनाहगार नहीं जो अरफे के दिन भी ये समझे कि मेरी मगफिरत नहीं हुई, उसको शक हो के मेरी मगफिरत नहीं हुई, तो ये बहुत बड़ा गुनाहगार है। अब आप कोई ये समझे कि नहीं जी मैं तो 1,00,000 नमाजें यहां पे 1,00,000 नमाजों का सवाब मिल रहा है हरम शरीफ में, मैं इसको छोड़ के वहां क्यों जाऊं, तो ना वो हाजी बन सकेगा ना वो ये उसको अरफात और मुजदलिफा की ये फजीलतें, ऐसी ऐसी दुआओं की फजीलतें, इबादात की फजीलतें, ये कहां मिलेंगी उसको अगर उसने अपनी मर्जी पर अमल किया। मालूम हुआ अल्लाह की मर्जी सब कुछ है। और दो बगैर सिली हुई चादरें पहनना, बैतुल्लाह के चक्कर लगाना, ये निरी अकल से सोचा जाए तो अकल में आता ही नहीं है, ये अकल में आने वाली बात नहीं है। हज का सफर सरासर दीवानगी है, सरासर इश्क और मोहब्बत है। अगर इश्क और मोहब्बत की निगाह से ना देखा तो समझ में ही नहीं आएगा, और हो सकता है आदमी गुमराह हो जाए। और इश्क़ो मोहब्बत का तकाजा यही होता है कि अल्लाह आप मैं और मेरी नहीं, आप और आपकी, मैं और मेरी नहीं, आप और आपकी, न मैं कुछ हूं न मेरी मर्जी कुछ है, आप सब कुछ हैं, आपकी मर्जी सब कुछ है। हमारे एक बुजुर्ग थे हजरत बाबा नजम एहसन नगरामी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत सादा सा शेर है, फरमाते हैं गैर वो आप हैं आप सब कुछ हैं, गैर है गैर कुछ भी नहीं, आप हैं आप सब कुछ हैं, गैर है गैर कुछ भी नहीं। सीधी बात है। बाबा नजम एहसन नगरामी रहमतुल्लाह अलैह हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। एक जगह लिखते हैं अख्तरी मसाई को अल्लाह कबूल फरमाए, बहुत मोहब्बत थी उनको हजरत से। तो हकीमुल उम्मत के सोबत याफ्ता थे, बड़े बुजुर्ग आदमी थे, तो फरमाते हैं आप हैं आप सब कुछ हैं, गैर है गैर कुछ भी नहीं। तो हज का सफर सरासर ये है, आप और आपकी, मैं और मेरी कुछ नहीं। और यही कुर्बानी है जो इन दिनों में अंजाम दी जाती है। कुर्बानी का खुलासा भी यही है कि जानवर को ज़िबा करना और कुर्बानी पेश करना ये तो अलामत है, ये तो एक बतौर अलामत के हम ऐसा करते हैं और ये करना भी वाजिब है। लेकिन असल जो इसका मकसद इसके पीछे होता है वो ये है कि अल्लाह ये जानवर तो मैं आज ज़िबा कर रहा हूं, बिल्कुल इसी तरीके से आपकी मर्जी के खिलाफ जो ख्वाहिश, जो आरजू, जो तमन्ना मेरे दिल में पैदा होगी मैं उसको भी इसी तरह ज़िबा कर दूंगा और आपकी मर्जी पर अमल करूंगा, मैं ये अहद कर रहा हूं। ये अहद वफा का दिन है कि आज हम आपसे ये वफादारी का अहद कर रहे हैं छुरी फेरते हुए जानवर के, कि इस तरह जो ख्वाहिश, जो तमन्ना, जो वलवला आपकी मर्जी के खिलाफ दिल में पैदा होगा, जैसे मैं इस जानवर को ज़िबा कर रहा हूं, ये तो अलामत है। दरअसल इसके पीछे जो सबक है वो यही है कि अपनी हराम मर्जियों को, हराम ख्वाहिशात को हम ज़िबा करें। अगर कुर्बानी से किसी ने ये सबक ना सीखा तो उसका वाजिब अदा हुआ बस, आगे कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं मिला उसको। जानवर की कुर्बानी पेश की, लेकिन बाकी आंखों को अल्लाह की मर्जी के ताबे नहीं किया। आंखों से जो चाह देख लिया, बदनजरी बदनिगाही कर ली, जबान से जो चाह पक दिया, कानों से जो चाह गलाजत सुन ली, दिल में जो जैसे चाहे गंदे ख्यालात पका लिए, हाथों से वो उसने जो चाह गलत काम कर लिए, और पैरों से गलत जगह चल कर गया, तो कुर्बानी से सबक क्या हासिल हुआ? उसके पीछे जो मकसूद है वो तो यही है कि हराम ख्वाहिशात को कुर्बान करो, अल्लाह के लिए हराम ख्वाहिशात को कुर्बान करो, और इसके खिलाफ हो जाए तो तौबा में देर ना लगाओ, अल्लाह को मनाने में देर ना लगाओ। यह है इश्क में इम्तिहान किस बशर का, बनाए ज़बीहा जो अपने पिसर का, पिदर से है एजाज कल्बो जिगर का, पिसर से है एजाज तस्लीम सर का, तेरे हुक्म पर क्या गवारा नहीं है, कोई तुझसे बढ़कर प्यारा नहीं है। ये हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये क्या चीज है कि ये इश्क का इम्तिहान, कैसा इम्तिहान हो रहा है ये। बाप से कहा जा रहा है बेटे की कुर्बानी पेश करो, ये अकल में आती है बात? इससे भी यही सबक मिला, अकल में आए ना आए अल्लाह का हुक्म है पूरा करो, इससे भी यही सबक मिला। तो कदम कदम पर हमें जो सबक मिल रहा है ना इस आश्रय ज़िलहिज्जा में, वो यही है अपनी मैं ए अल्लाह मैं कुछ नहीं, मेरी मर्जी कुछ नहीं, आप सब कुछ हैं, आपकी मर्जी सब कुछ है। जहां इसमें कोताही हो जाए अल्लाह को मनाने में हम देर ना लगाएं। बस यही इन 10 अय्याम का खुलासा है जिनकी अल्लाह ने कसम उठाई है, वल फजरी वल अयालिन अशर व शफी वल वतर। इन 10 रातों की अल्लाह ने कसम उठा ली तो आप खुद समझ लें, जिन जिन रातों की अल्लाह ने कसम उठाई हो तो वो कितनी कीमती रातें होंगी, और उनके साथ जो दिन लगे हुए हैं वो कितने कीमती दिन होंगे। अल्लाह सुबहानहु व तआला हम सबको कदरदानी नसीब फरमाए, हम सबको इखलास नसीब फरमाए, और इन अय्याम का जो तकाजा है अल्लाह सुबहानहु व तआला उन पर पूरा उतरने की हमें तौफीक और हिम्मत नसीब फरमाए। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।